معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے ناول کتوں کی تلاش. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آواز اسرا سرور، پیشکش محمد اظہر، مصنف ایم اے راحت. مزید ناول کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0300-2919-600، 0321-21-38-225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. شمائل کی بائیں آنکھ کئی دن سے پھڑک رہی تھی اور وہ بے حد پریشان تھی. کبھی آنکھ کے پپوڑے پر کاغذ کا ٹکڑا چپکا لیتی، کبھی کوئی باریک سا تنکا، کبھی کچھ اور، لیکن یہ بائیں آنکھ اسے اب اس آنکھ پر سخت غصہ آنے لگا تھا. اس وقت ناشتے کی میز پر آئی تو بائیں آنکھ پر پھڑکنے لگی اور وہ غصیلے انداز میں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی. اسی وقت اچانک تنویر آ گیا. سفید بشرٹ اور پتلون میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور اسمارٹ نظر آ رہا تھا. خدا کا شکر ہے چند منٹ لیٹ ہو جاتا تو کام بگڑ گیا تھا. اسے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا اور شمائل آنکھ پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھنے لگی. تم صبح ہی صبح کہاں سے نازل ہو گئے؟ وہ بولی. بس کیا بتاؤں، یہ خواب مجھے جینے نہیں دیں گے. شمائل، میں تو خوابوں کا شکار ہو کر رہ گیا ہوں. تنویر نے گہری سانس لے کر ایک پلیٹ اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا. خواب؟ تو کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں، عجیب و غریب خواب. میں ان خوابوں سے ہمیشہ خواب زدہ رہا ہوں. کئی بار تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے خواب سچے ثابت ہوتے ہیں، اور اگر کبھی میں ان کے خلاف کروں تو عجیب و غریب مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہوں. خواب کیا دیکھا تم نے؟ شمائل نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. وہ اپنی آنکھ کی سڑکن بھول گئی تھی. بس شمائل، میں نے دیکھا کہ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا ہے، فضا پر ایک عجیب سا سناٹا محیط ہے، سب لوگ اس طرح خاموش ہیں جیسے کچھ ہونے والا ہے. ایک عجیب و غریب سی کیفیت ماحول پر طاری ہے. میں ایک ویرانے میں تنہا کھڑا ہوں. میرے دائیں جانب درختوں کا ایک جھنڈ ہے، بائیں جانب اونچے اونچے پہاڑ، سامنے ایک تیز رفتار ندی بہ رہی ہے، اور پیچھے پیچھے شاید کچھ نہیں تھا. تنویر نے کہا. پھر کیا ہوا؟ میں نے دیکھا ندی کا پانی دفتن فضا میں بلند ہونے لگا، بالکل ایسے لگا جیسے کوئی فوارہ چھوٹ گیا ہو، اور پھر اس بلند ہوتے ہوئے پانی نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی. اوف، کیا بتاؤں شمائل، کیا عجیب و غریب انسان تھا. اس کے ہاتھ بے حد لمبے، قد بہت اونچا، بدن بس یوں سمجھو جیسے سفید برف کا بنا ہوا ہو. ندی سے نکل کر وہ شخص میرے نزدیک آ گیا اور میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا. پھر شمائل نے خوفزدہ انداز میں پوچھا. پھر اس کی گرجدار آواز ابھری. اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تنویر، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرو. اگر اس کے خلاف برخلاف کچھ کیا تو اچھا نہ ہوگا. تمہیں میرے احکامات پر چلنا ہے. او، تو پھر کیا کہا اس نے؟ شمائل سب کچھ بھول چکی تھی اور اس کی خوفزدہ آنکھیں تنویر پر جمی ہوئی تھی. تنویر جو خود بھی شکل سے خوفزدہ سا نظر آ رہا تھا، بھاری لہجے میں بولا. اس نے کہا، شمائل، کہ میں صبح کا ناشتہ تمہارے ساتھ کروں اور بس. اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل گئی. کیا بکواس کر رہے ہو؟ شمائل بگڑ گئی. مجبوری ہے شمائل، میں نے کہا نا میرے خواب سچے ہوتے ہیں، اور اگر میں ان کے مطابق عمل نہ کروں تو مجھے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. بس دوڑا چلا آیا میں ناشتہ کرنے، تمہارے ساتھ کیسی ہو؟ تنویر شرارت سے مسکرا کر بولا اور شمائلہ کا موڈ بگڑ گیا. تم انتہائی لوفر آدمی ہو، بالکل فضول احمق. خواہ مجھے سسپینس میں مبتلا کر دیا تھا. بھائی دیکھو نا، کوئی کہانی سنائے بغیر مزہ نہیں آتا، حالانکہ یہ خواب مجھے یقین ہے. شمائل، یہ خواب میرے کی گرانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. ارے تم خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ ناشتہ کرو اور مجھے بھی پیش پیش کرو. کہ میں ناشتہ کروں؟ خیر تم نہیں کرتی تو میں خود ہی شروع ہو جاتا ہوں. واہ، ذرا یہ انڈے میری جانب بڑھانا. تنویر نے پرمزاق انداز میں کہا اور شمائل نے خسیانہ انداز میں ہنستے ہوئے انڈوں کی پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی. ناشتہ کرنے کے لیے آئے تھے، اتنی بکواس خواہ مخواہ میں کر ڈالی. بس اپنی ہابی ہے یہ، بولنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے ہمیں. تنویر ناشتے میں مصروف ہوتے ہوئے بولا، تم بھی تو کرو. ہاں ہاں کر رہی ہوں. شمائل کا موڈ خود بخود درست ہو گیا اور وہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی. نظریں نیچے جھکی تو پپوٹے پر اس سفید سا کاغذ لگا تنویر کو نظر آیا اور وہ اسے دیکھنے لگا. ارے تمہاری آنکھ پر کیا لگا ہوا ہے؟ کچھ نہیں کچھ نہیں. کچھ ہے؟ نہیں ہے. چہرہ آگے بڑھاؤ. میں نے کہا نا کچھ نہیں ہے. شمائل تمہاری شکل مجھے نظر آ رہی ہے یا تمہیں خود؟ میں کہتا ہوں پپوٹے پر کیا لگا ہوا ہے. میں نے خود لگایا ہے، شمائل بھائی لہجے میں بولی. خود؟ لیکن کیوں؟ بس ایسے ہی، شمائل نظریں نیچے کیے بولی. واہ ایسے ہی کیوں؟ ارے بھائی تم تو جھاڑ کا کانٹا بن جاتے ہو. کاغذ کا ٹکڑا ہے، میں نے خود لگایا ہے. کیا مطلب کیوں لگایا ہے؟ ارے بھائی کاغذ کا ٹکڑا ہے، میں نے خود پپوٹے پر لگایا ہے. واہ واہ بہت خوب. کیا یہ کوئی نیا سیشن ایجاد ہوا ہے؟ یعنی پپوٹے کا تل اور وہ بھی سفید رنگ کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تنویر نے سالم انڈا منہ میں رکھتے ہوئے کہا اور زور زور سے منہ چلانے لگا. یہ بات نہیں ہے تنویر، بس میں پریشانیوں کا شکار ہوں. شمائل نے کہا تنویر کی موجودگی میں. مجھے افسوس ہے شمائل. تنویر نے کسی قدر ناراضگی سے کہا. نہیں تنویر، سمجھنے کی کوشش کرو. کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ تم مجھے اپنا نہیں سمجھتی اور نہ میری موجودگی میں تمہاری پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو تمہارا مستقبل اپنے شانوں پر سنبھال رکھا ہے. مجھ سے کہو عزیزہ کیا مسئلہ ہے؟ خادم تمہاری ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے حاضر ہے. تنویر چند ہی لمحوں میں اپنے اصل موڈ میں واپس آ گیا تھا. ایک تو میں تمہاری اس غیر سنجیدگی سے عاجز ہوں. ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہوئے، پھر اپنی اصل حالت میں آ گئے. کبھی سنجیدہ بھی رہا کرو. سچ مچ میں سخت پریشان ہوں. اس پریشانی کی وجہ خاتون، ذرا میری پیالی میں چائے ڈالیے. تنویر نے اپنی پیالی شمائلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور شمائل کتیلی سے چائے پیالی میں اڈیلنے لگی. بس یہاں پھڑک رہی ہے کئی دن سے. تنویر متحیران انداز میں بولی. آنکھ پھڑک رہی ہے؟ بھلا یہاں کیسے پھڑکتی ہے؟ او ہو تنویر، تمہیں تو کچھ بھی نہیں معلوم. بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یوں یوں کر کے پھڑکتی ہے، شمائل نے اپنی آنکھ بند کرتے ہوئے اور کھولتے ہوئے کہا. او ہو، تو پھر جب یہ آنکھ پھڑکتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس اچھا نہیں ہوتا، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے. واہ بھائی واہ واہ، تنویر مزاحیہ انداز میں بولا اور شمائل بگڑ گئی. تم سے تو اپنی پریشانی بیان کرنا خود کو اور پریشان کرنا ہے. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے شمائل، میں تو آنکھ پر غور کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ یہ آگ پریشانی کے لیے ریڈار کا کام دیتی ہے، پھڑکنے سے پہلے ہوشیار کر دیتی ہے. بھائی شمائل تمہارے تو ہر عضو میں مزارت ہے، تو یہ ریڈار آج کل کیا کہہ رہا ہے؟ تنویر پینر دیکھو، ڈیڈی یہاں موجود نہیں ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں. میرا مذاق مت اڑاؤ، بی بی ڈیڈی جہاں گئے ہوتے ہیں وہاں ان کے سینکڑوں محافظ ہیں، سینکڑوں چاہنے والے ہیں. وہ جب ان کے لیے ہمتن مصروف ہوں گے، آپ کو ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے. بس وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، جلدی گھر آ جائیں گے. میرا خیال ہے ان کی واپسی کی تاریخ شاید 20 فروری ہے. ہاں وہ تو ہے، لیکن جب یہ آنکھ پھڑکتی ہے، یہ آنکھ لگا رکھی ہے. ناشتہ کرو اور یہ کاغذ چھٹا کر پھینکو. آنکھوں پھٹتے پتہ نہیں کیسی لگ رہی ہو، تنویر نے کہا، اور شمائل گہرے گہرے سانس لے کر اسے دیکھنے لگی. پھر بولی، دراصل صفیہ خالہ کہتی تھی کہ آنکھ پھڑکتی ہے تو کوئی برائی دیکھنے کو ملتی ہے. ارے صفیہ خالہ کی ایسی کی تیسی ستیہ ناس مار کر رکھ دیا انہوں نے تمہاری اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی ہو، فضول قسم کے توہمات میں گرفتار رہتی ہو. میں کہتا ہوں تم ان خالاؤں کے چکر میں کیوں پڑتی ہو؟ بھائی بزرگوں کا کہنا ہے کچھ نہ کچھ حقیقت تو رکھتا ہی ہوگا. تو ٹھیک ہے، تمہیں سانس پر پلاسٹر چڑھوا لو، اس ہلکے پھلکے کاغذ سے کیا ہوگا، پھڑکنا کیا دیکھنا بھی بھول جائے گی اور پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تنویر نے چائے کا کپ ساسر پر رکھتے ہوئے کہا، بھائی تنویر مذاق مت کرو، میرا دل بھی گھبرا رہا ہے. بس تو ہمت کو سر پر مسلط جو کر لیا ہے، دل نہ گھبرائے گا تو اور کیا ہوگا. چلو تیار ہو جاؤ، آج کہیں گھومنے چلتے ہیں. کہاں چلو گے؟ بس کہیں بھی، تنویر نے جواب دیا اور شمائل گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی. پھر بولی، نہیں تنویر آج رہنے دو، واقعی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. چلو تمہاری مرضی، کچھ نئے کیسٹ لایا ہوں، گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں سنیں گے دن بھر اور کیرم کھیلیں گے، تنویر نے کہا. اور شمائل مسکرانے لگی، تو میری وجہ سے تمہارا وقت یہاں برباد کر دو گے. ارے تمہاری وجہ سے تو زندگی برباد کرنے پر تل گئے ہیں، ایک دن کے وقت کی بربادی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ لیکن پلیز شمائل، ان احمقانہ قسم کی حرکتوں کو چھوڑ دو، آنکھ لڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے آزا نہ جانے کون سا عضو کس وقت نہ جانے کس کیسر کا شکار ہوتا ہے. اب ہمیں کیا معلوم ان ساری چیزوں کے بارے میں، تم خامخواہ ان سے کوئی مقصد نکال لیتی ہو. صفیہ خالہ پرانے خیالات کی ہیں، ان پرانے لوگوں کو اور کوئی کام تو تھا نہیں، بس خالی بیٹھے یہی سوچتے رہتے تھے کہ آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ ہوتا ہے، فلاں چیز پھڑکتی ہے تو یہ ہوتا ہے، کان پھڑکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. کیسی فضول باتیں ہیں، تم خواہ کے ان حماقتوں میں الجھی ہوئی ہو. خیرو میں ابھی کیسے لے کر آتا ہوں، ذرا ایک پیالی چائے اور دینا، تنویر نے کہا. اور شمائل مسکرا کر اس کی پیالی میں چائے انڈیلنے لگی. تنویر کی باتوں سے اس کا دھیان کسی قدر بڑھ گیا تھا، وہ خرابی کیفیت جو اس پر تاری تھی ختم ہو چکی تھی، ورنہ چند سال پہلے وہ پروفیسر منظور کے لیے بے حد پریشان تھی جو باہر گئے ہوئے تھے. الجھے الجھے خیالات اسے چین نہیں لینے دیتے تھے، لیکن اس پر تنویر کی موجودگی نے اسے زبردست دھارس دی تھی اور وہ خاصی حد تک مطمئن نظر آنے لگی تھی. سارا دن اپنے ہنگامے خیز میں گزر گیا. تنویر کے آ جانے سے شمائل کا ذہن بڑھ گیا تھا. تنویر اس کا منگیتر تھا اور اس کا چچا زاد بھائی بھی. جس طرح شمائل پروفیسر منصور ناصری کی اکلوتی بیٹی تھی، اس طرح تنویر بھی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. بہت مختصر سا خاندان تھا, صرف دو بھائی تھے, بہن وغیرہ نہیں تھی. شمائلہ کی والدہ کے انتقال کے بعد چھوٹے بھائی نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ پروفیسر منظور دوسری شادی کر لیں, لیکن پروفیسر منظور نے ہنستے ہوئے اپنے بھائی کا مذاق اڑایا تھا. بھائی, پہلی شادی ہی مجھ پر بڑی گراں گزری. میری زندگی کا مہور تو کسی اور سے ہے. بڑی مشکل سے میں اس بیچاری کے لیے کچھ وقت نکال پاتا تھا. ہمیشہ اس بات کی شاکی رہی وہ کہ میں زندگی میں بہت کم حصہ لیتا, اور اب تم دوسری شادی کی بات کر رہے ہو. کیوں کسی غریب کی بد دعا سمیٹنا چاہ رہے ہو؟ پروفیسر منظور نے کہا, اور یہ حقیقت تھی. وہ سائنسدان تھے, خلائی تحقیق اور ایٹمی امور پر کافی دسترس تھی, سرکاری عہدیدار بھی تھے, اور اپنے طور پر ذاتی تجربہ گاہ بھی قائم کی تھی جس میں ان کے انتہائی قیمتی تجربات منظر عام پر آ چکے تھے, اور اعلیٰ حکام کی نگاہ میں ان کا ایک خاص مقام تھا. ایک عظیم سائنسدان کی حیثیت لیے وہ بین الاقوامی شہرت کے مالک, اور اکثر سائنسی امور کی کانفرنس میں ان کو سرکاری طور پر دعوت دی جاتی تھی. اس بار بھی وہ ایسی ایک عورت پر ملک سے باہر گئے ہوئے تھے. گھر میں بے شمار ملازم اور چند ایسے رشتے دار تھے جن سے رشتہ تو دور کا تھا, لیکن پروفیسر منظور نے انہیں اسے کوٹھی میں رکھ چھوڑا تھا کہ شمائل کو تنہائی کا احساس نہ ہو. لیکن باپ اور بیٹی کے درمیان انوکھا ہی رشتہ تھا. دونوں ایک دوسرے کے دوست, شناسا, ہمدرد, غمغفار سب کچھ تھے, اور پروفیسر منظور کی غیر موجودگی میں شمائل کا دل ایک لمحے کے لیے نہیں لگتا تھا. لیکن مجبوریاں بہر صورت ایک حیثیت رکھتی تھی. مغربی ماحول میں پروردہ ہونے کے باوجود شمائل مشرقیت کی دل دادا تھی, اور مشرقی اقدار کو پسند کرتی تھی. اس کے لباس میں کبھی کسی نے کوئی آمیانہ پن نہیں تھا. اس کے رکھ رکھاؤ میں ایک وقار تھا, ایک دبدبا, جس کی وجہ سے ان کے سب رشتے دار اس کی عزت کرتے تھے. تنویر اس سے محبت کرتا تھا, اور شمائل بھی پہلے اپنے رشتے دار اور اس کے بعد اپنے منگیتر کی حیثیت سے اسے متاثر تھی. بہر صورت اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی. شمائل نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا. کون بول رہا ہے؟ ایک بھاری آواز سنائی دی, اور شمائل کھل اٹھی. او چچا جان, میں شمائل ہوں. تنویر موجود ہے وہاں؟ مقصود صاحب نے پوچھا. جی ہاں موجود ہے, ریسیور انہیں دو, شمائل نے پوچھا. ہاں ہاں ضرور, مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے, مقصود صاحب کی آواز میں سنجیدگی تھی. شمائل نے تنویر کو اشارہ کیا, اور تنویر فون پر پہنچ گئی. ہیلو ڈیڈی, کیا حکم ہے؟ حکم نہیں, تم فوراً میرے پاس پہنچ جاؤ. خیریت تو ہے؟ بس یوں سمجھو کہ خیریت نہیں ہے, لیکن سنا نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی شمائل پہ کچھ ظاہر کرنا. بس تم جلدی آ جاؤ, میں بےحد پریشان ہوں. اوکے ڈیڈی, میں پہنچ رہا ہوں, شمائل بھی یہاں بور ہو رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے بھی لے آؤں. ارے نہیں نہیں اسے رہنے دو, ٹال دینا کسی طرح اسے, کچھ ایسا ہی معاملہ ہے, مقصود صاحب نے کہا. تنویر کے ہونٹ سکڑ گئے. بہت بہتر ڈیڈی, میں پہنچ رہا ہوں, تنویر نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا. شمائل بابا اس کا جائزہ لے رہی تھی. ریسیور رکھنے کے بعد تنویر اس کے قریب چلا آیا. کیا بات ہے تنویر, کوئی سنجیدہ بات معلوم ہوئی ہے؟ شمائل بولی, پتا نہیں ڈیڈی کو کیا کام آ پڑا ہے مجھ سے. کہنے لگے, فوراً پہنچ جاؤ اگر تم اجازت دو تو. ارے ہاں ہاں کوئی حرج نہیں ہے, معلوم تو کرو کیا بات ہے, لیکن پلیز مجھے ٹیلی فون ضرور کر دینا. اوکے سوری شمائل, مائنڈ مت کرنا, اور اگر کوئی خاص بات نہ ہوئی تو میں پھر واپس آ جاؤں گا. نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں, بس طبیعت ذرا گھبرا رہی تھی صبح کو تو میں نے تمہیں روک لیا. ظاہر ہے اتنی دیر گھر سے غائب رہنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، شمائل نے کہا۔ ارے ساری زندگی گھر سے غائب اور تمہارے پاس رہنا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تنویر نے اپنی پریشانی کو دباتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور شمائل بھی مسکرانے لگی۔ بس تم بار بار یہ دھمکی مت دیا کرو مجھے، جب دیکھو یہی، جب دیکھو یہی، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اچھا شمائل، خدا حافظ، میں چلتا ہوں، تنویر نے کہا اور باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار برق رفتاری سے اپنی کوٹھی کی جانب واپس جا رہی تھی۔ مخصوص صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے، دو اور افراد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر کو دیکھ کر انہوں نے گردن ہلائی اور اپنے نزدیک بلا لیا۔ بیٹھو تنویر، شمائل کی کیا کیفیت ہے؟ ٹھیک ہے ڈیڈی، بس بور ہو رہی تھی، میں وہیں تھا اس کے پاس، تنویر نے جواب دیا۔ ایک بہت بڑی خبر سننے کو ملی ہے تنویر، میں سخت پریشان ہوں، خیریت؟ فون پر بھی آپ نے ایسی ہی کسی کا بات کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، اور دراصل بھائی جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تنویر حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں بیٹے، لیکن کیسے ہوا؟ تنویر روحانسا ہو گیا، ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور سنا ہے وہ خاصے زخمی ہیں۔ او یہ کیا ہوا ڈیڈی، یہ کیا ہوا؟ تنویر نے دوبارہ لہجے میں کہا، اسے شمائل کی بات یاد آ گئی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کی آنکھ پھڑک رہی ہے، اور جب آنکھ پھڑکتی ہے تو کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے۔ یہ کوئی قابل غور بات نہیں تھی، لیکن بہر صورت پروفیسر منظور کے حادثے کی خبر سن کر تنویر بھی چکرا کر رہ گیا تھا۔ بمشکل تمام اس نے خود کو قابو میں کیا اور اپنے باپ کو دیکھتا ہوا بولا، جو خود بھی خاص سے غمزدہ نظر آ رہے تھے، چوٹیں زیادہ آئی ہیں کیا؟ نہیں، یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن وہ بے ہوش ہیں۔ میں نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے بات کی ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہوش میں آ جائیں گے۔ اب میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مخصوص صاحب۔ میرا خیال ہے ڈیڈی، آپ انکل سلطان کو فون کریں، پتہ نہیں اس بات کا علم ہوا یا نہیں۔ ہاں بات تمہاری صحیح ہے، میں ابھی انہیں فون کرتا ہوں، مخصوص صاحب بولے۔ اور چند منٹ کے بعد وہ ہیم ڈپارٹمنٹ کے سر سلطان کے ٹیلی فون نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد رابطہ قائم ہو گیا اور مخصوص صاحب نے سر سلطان کو یہ اطلاع دی۔ سر سلطان بھی تشویش کا شکار ہو گئے تھے۔ سر سلطان مخصوص صاحب کے چچا بھائی تھے، اور ان لوگوں میں آپس میں خاصی مروت اور دوستی تھی۔ سر سلطان بھی یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ مجھے معلوم نہیں ہے مخصوص، مجھ تک یہ اطلاع نہیں پہنچی، تاہم میں سرکاری طور پر اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس وقت میرا رابطہ قائم ہو گیا میں تمہیں تازہ ترین اطلاعات دوں گا، سر سلطان نے جواب دیا۔ بہت زیادہ سلطان بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی راہ متعین ہو جائے، آپ فرمائیں تو میں چلا جاؤں اور خود بھائی جان کو یہاں لے آؤں۔ مخصوص صاحب نے کہا، ارے نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ وہ ہیں اس جگہ انہیں بہترین طبی سہولتیں فراہم ہو سکتی ہیں، تاہم میں اس سلسلے میں اور بھی کوششیں کیے لیتا ہوں، جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہر صورت میرے خیال میں ابھی تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر صرف سیمدار کی غرض سے جانا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن پہلے یہ تو معلوم کر لیا جائے کہ صورتحال کیا ہے۔ تو آپ کوشش کر رہے ہیں، اس میں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے میں معلومات حاصل کروں گا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد سر سلطان نے مخصوص صاحب کو ٹیلی فون کیا اور کہنے لگے، مخصوص، حادثہ 2 روز قبل پیش آیا ہے، منظور 2 دن سے مسلسل بے ہوش ہیں، اور ڈاکٹر کا خیال ہے کہ دماغ میں چوٹ آئی ہے، ممکن ہے یہ بے ہوشی طویل بھی ہو جائے۔ تو پھر کیا مشورہ ہے سلطان بھائی؟ तुम अगर पसंद करो तो मैं अपने तौर पर कुछ लोगों को तुम्हारे साथ भेज दूं, वहां जाकर सूरत हाल मालूम करो और अगर मुनासिब समझे तो मंजूर को यहाँ ले आओ। मैं तुम्हें इस सिलसिले में जल्दी दोबारा फोन करता हूँ। ठीक है, मैं तैयारियां करता हूँ, मकसूद साहब ने कहा और फोन बंद कर दिया। तनवीर मुसलसल इनके साथ था, अभी तक शुमैल को फोन नहीं किया था, लेकिन वो बेहद परेशान था और सोच रहा था कि किस तरह शुमैल को तसल्ली देगा। वो जिस तरह घबराई हुई थी, इससे तो ये अंदाजा होता था कि ये खबर उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसाबे शिकन साबित होगी। वो परेशानी से गर्दन हिलाने लगा। फहरिस्त शुमैल को मुतमईन करना बेहद जरूरी था। अभी वो इसे टेलीफोन करने के बारे में सोच ही रहा था कि शुमैल का फोन आ गया। फोन तनवीर ने रिसीव किया था। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? शुमैल ने पूछा। तनवीर हूँ शुमैल, आपने अभी तक टेलीफोन नहीं किया मुझे। बस शुमैल, फुर्सत नहीं मिली। क्या बात थी? कोई खास बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज से थके होने का अंदाज हो रहा है। अरे नहीं, तनवीर ने अपनी आवाज को पुरमजा बनाने की कोशिश की। प्लीज तनवीर, देखो मैं यहाँ तन्हा हूँ और परेशान हो रही हूँ कि न जाने क्या बात है, और तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। ओ शुमैल, कोई खास परेशानी नहीं है, बस मैं तुम्हें खुद ही बताऊंगा आकर। बस तुम डिनर पर मेरा इंतजार करना। मैं इंतजार कर रही हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ, दिल में हौल से उठ रहे हैं, तुम जल्दी आने की कोशिश करो, शुमैल ने कहा और तनवीर ने ओके कहकर फोन रख दिया। मकसूद साहब जाने की तैयारियां कर रहे थे, उन्हें सर सुल्तान के दोबारा टेलीफोन का इंतजार था। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और रवानगी के लिए टिकट भी बुक करा लिए गए थे। तनवीर के पास ही था, वो भी सुल्तान साहब के फोन का इंतजार कर रहा था, ताकि सूरत हाल का अंदाजा करने के बाद मकसूद साहब रवाना हो जाएं। नामुमकिन बात थी, कतई तौर पर नाकाबिले यकीन। सफदर ने जौलिया को इतला दी तो इसने भी यकीन नहीं किया। अरे तुम नहीं जानते उसे, आज की बात तो नहीं है, कब से देख रहे हो? क्या इस पत्थर में कभी जोंक लग सकती है? जरूर कोई चक्कर होगा, कोई हरकत, कोई शरारत, हो सकता है ऐसी ही कोई बात हो, लेकिन यकीन करदा जोलिया, आजकल इसकी सुबह दहेज ही निराली है, हर वक्त बना सवारा रहता है, बड़े बड़े उम्दा लिबास पहनता है, कमबख्त जामा जेब तो है ही, इतना जचता है कि बस क्या बताऊं। और फिर अगर एक आध लड़की होती तो शायद मैं ही समझता कि मुमकिन है किसी केस के सिलसिले में इसके पीछे लगा हो, लेकिन हर रोज किसी न किसी मुख्तलिफ शख्सियत के सामने देखा जाता है, मैं ही नहीं, चौहान, नेमानी, खावर, तमाम ही लोग इसके ताकुब कर रहे हैं और सबकी रिपोर्टें यकसा हैं। क्या हो गया ऐसे? जौलिया ने मुताहियाना अंदाज में कहा। समझ में नहीं आता, मेरा ख्याल है तुम्हें भी पीछे नहीं रहना चाहिए, सफदर ने कहा। क्या मतलब? मेरा मकसद है तुम भी इस सिलसिले में मालूमात हासिल करो, सफदर जल्दी से बोला। इसके इन अल्फाज का जोलिया गलत मतलब भी ले सकती थी, क्योंकि वो खुद भी काफी अरसे तक इमरान के चक्कर में रह चुकी थी और इससे मायूस हो गई थी। मुकम्मल तफसील बताओ सफदर, जोलिया ने बालाखिर अपना तजस्सुस जाहिर कर ही दिया और सफदर मनी के अंदाज में मुस्कुराने लगा। रिपोर्ट ये है जौलिया, इमरान के अंदर एक नुमाया तब्दीली पैदा हुई है। इससे कबल वो लड़कियों से भागने वालों में सरफहरिस्त था, कभी किसी लड़की की जाने संजीदगी से मुतवज्जा हुआ ही नहीं था, लेकिन आजकल होटलों, नाइट क्लबों और रक गाहों में वो मुख्तलिफ खूबसूरत लड़कियों के साथ देखा जा रहा है। पार्ट वन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। नॉवेल कुत्तों की तलाश का बकिया हिस्सा पार्ट टू में समाप्त फरमाइए।